الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک عرصہ دراز سے اس مسجد میں یوم عاشور علمی مذاکرہ منعقد ہوتا چلا آ رہا ہے اور میرے مرشد و مربی پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ حاضرین کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے رہے ہیں. آج کی محفل سے بھی آپ کے شہزادے، آپ کے خلیفہ، آپ کے نائب حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبدالحق صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ ہی کو خطاب فرمانا تھا، لیکن چونکہ آپ علیل ہیں اس وجہ سے تشریف نہیں لا سکے. انشاءاللہ آئندہ سال ضرور ان محافل سے آپ خطاب فرمائیں گے. میں ہرگز اس لائق تو نہیں کہ آپ کے سوالات کے جوابات بر وقت یہاں بیٹھ کر کے دے سکوں، لیکن چونکہ ایک محفل برس ہا برس سے جاری و ساری ہے تو ہم غلاموں کا کام تو یہی ہے کہ اپنے بزرگوں کی روایات کو برقرار رکھیں. اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور اس غرض سے کہ جن بزرگوں کا ہم یہاں ذکر کریں گے انشاءاللہ ان کی برکتیں شامل حال ہو جائیں گی، اور ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کے پیاروں کا ذکر کرنا، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر بھی دراصل اللہ ہی کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر میں اتنی تاثیر ہے، ہم اور آپ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ ایک بہت بڑے امام حضرت امام ابو الحسن خلقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہیں کسی محفل میں ذکر اللہ کی تاثیر بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے ذکر کی یہ تاثیر ہے، یہ فضیلت ہے، تو قریب سے ایک فلسفی گزرا یا اس محفل میں بیٹھا تھا، وہ ہنسنے لگا۔ حضرت امام ابو الحسن خلقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اسے دیکھا تو غصے کی حالت میں نہیں، بلکہ اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ او فلسفی، تو گدھا ہے۔ جب اس فلسفی نے سنا کہ حضرت امام ابو الحسن خلقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھری مجلس میں اسے گدھا کہہ دیا، وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا ہے اور ایک رنگ جا رہا ہے، اس کے چہرے سے غصہ آیا ہو گیا، اس کی شکل لال ہو گئی۔ تو امام ابو الحسن خلقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک گدھے کہنے میں اتنی تاثیر ہے کہ اس نے تیرے چہرے کے رنگ کو بدل دیا، تو جان کے اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی۔ اس فلسفی کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور امام ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسے راہ راست پہ لایا جائے، چنانچہ اسے سمجھا دیا گیا کہ ایک گدھا کہنے میں تیرے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا تو اللہ کے ذکر میں کتنی تاثیر ہوگی۔ تو ہم اور آپ یہاں اللہ اور اس کے نیک بندوں کا ذکر کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی تاثیر بھی ضرور ہم پائیں گے۔ عزیزان محترم، کہیں کسی سے سوال کرنا کہ فلاں مسئلے کا جواب دیجئے، فلاں مسئلے کا جواب دیجئے، تو ہمارا دین اتنا وسیع ہے اور اتنی گہرائی ہے کہ ہر مسئلے کا جواب ہر وقت کسی کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا وہ مجھے نہیں آتا، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ کہے کہ یہ مسئلہ مجھے یاد نہیں، مجھے نہیں آتا، تو وہ آدھا عالم ہے کہ اس نے سچی بات آپ کو بیان کر دی اور اسے اتنا علم ضرور ہے کہ اس مسئلے کو میں نہیں جانتا، بجائے اس کے کہ غلط جواب دے دیا جائے، اور اس میں کوئی برائی نہیں۔ ہمارے آپ کے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم وقت کے دربار میں بلایا گیا اور کچھ لوگ آپ سے جلنے والے تھے، انہوں نے کچھ سوالات ایسے پیچیدہ تیار کر رکھے اور نیت یہ تھی کہ بھرے دربار میں ابو حنیفہ سے پوچھیں گے، اور جب ابو حنیفہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے تو ان کی تذلیل ہوگی۔ اس نیت سے انہوں نے کچھ سوالات کیے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کا جواب یاد نہیں۔ اب وہ ہنسنے لگے کہ دیکھو اتنے بڑے امام بنتے پھر رہے ہیں اور ایک مسئلے کا جواب ان سے نہیں بن پڑ رہا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس بات کے کہنے میں حیا نہیں کرتا کہ جو بات فرشتے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے کون سی ایسی بات کہہ لی؟ تو امام اعظم نے فرمایا کہ یاد کرو، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام علوم سکھا دیے، تو قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے وَعَلَّمَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد کہ رب کریم نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے نام سکھا دیے، مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت تک ہونے والی زبانوں، ہر چیز جو پیدا ہونے والی ہے، تمام کا علم عطا فرما دیا۔ وَعَلَّمَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام علوم سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان اسماء کو ملائکہ پر پیش کیا، فرشتوں پر پیش کیا، اور کہا فقال انبئونی بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، کہ اے جماعت ملائکہ اگر تم سچے ہو تو ذرا ان اشیاء کے نام تو بتا دو. تو فرشتوں نے کہا قالو سبحانکا، اے اللہ تبارک و تعالی پاکی ہے تیری ذات کو، لا علم لنا، ہم تو اس کا علم ہی نہیں رکھتے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جس کا علم تو نے ہمیں عطا کیا، انکا انت العلیم الحکیم، کہ بے شک تو علم والا جاننے والا ہے. تو امام اعظم نے فرمایا دیکھا آپ نے کہ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تو اس کا علم ہی نہیں رکھتے، تو جو بات فرشتے کہنے میں حیا نہیں کرتے تو ابو حنیفہ اس کو کہنے میں کیوں حیا محسوس کرے. تو بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی سے مسئلہ پوچھا جائے اور اس مسئلے کا حل اس کے پاس اس وقت نہ ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں آتا تو اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ اس کو سچ کہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں. اب آئیے چند سوالات کے جوابات. ایک سوال یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو مسئلہ شرعی یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد قضا نماز تو پڑھی جا سکتی ہے لیکن مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے، لوگوں کے سامنے نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا منع ہے. اور اگر آپ نماز عصر کے بعد مسجد میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ عصر کے بعد تو نوافل نہیں پڑھے جاتے، آپ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں؟ اور آپ کہیں گے کہ میں قضا نماز ادا کر رہا ہوں. تو علماء فرماتے ہیں کہ قضا نماز کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی ایک طرح آپ کی خامی غلطی اور گناہ پر اطلاع دینا ہے کہ آپ کی نماز چھوٹ گئی تھی اب آپ قضا کر رہے ہیں. تو عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھی تو جا سکتی ہے لیکن اس کو گھر میں پڑھنا چاہیے. ایک سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کا مزار کہاں ہے؟ اس میں کئی روایات ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کا مزار دمشق میں ہے. جب آپ کے سر انور کو دمشق لایا گیا تو اس وقت وہیں آپ کے سر انور کو دفن کر دیا گیا، اور دمشق میں ایک قبا بنا ہوا ہے، الحمدللہ میں نے وہاں حاضری دی ہے، جہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں شہدائے کربلا کے سروں کے مزارات ہیں، اس لیے کہ جن لوگوں کو شہید کیا گیا تھا ان کے سروں کو نیزوں پر اٹھا کر یزیدیوں نے گھمایا تھا اور اس کے بعد دمشق لایا گیا اور وہیں دفن کر دیا گیا. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام کے سر اقدس کو دوبارہ کربلا لا کر اور آپ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے سر انور کو مصر میں دفن کیا گیا، اور مصر کی ایک عظیم درسگاہ جامع اظہر، اس جامع اظہر کے سامنے ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد حسین ہے، اور اس کے اندر بھی مشہور ہے کہ آپ کا سر انور دفن ہے. تین مختلف روایات ہیں، اللہ تبارک و تعالی بہتر جاننے والا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ بسم اللہ شریف کہاں نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو بات تو یہ ہے کہ جو نیک کام کیا جائے، جو اچھا کام کیا جائے، اس کا آغاز بسم اللہ شریف سے کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ گناہ کا کام کر رہا ہے، حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر اسے بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی چاہیے، ورنہ ہر نیک کام، ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی چاہیے. ایک سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کہ کہا جاتا ہے کہ میدان کربلا میں ان کی مہندی ہوئی تھی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس بات کی کوئی حقیقت نہیں، اور عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جہاں اہل بیت اطہار اس قدر گرفتار ہو، مصیبت میں پریشانی کا عالم ہو، ان پر پانی بند کر دیا گیا ہو، موت ان کی آنکھوں کے سامنے ہو اور جنگی حالت ہو، تو کیا ایسی حالت میں کوئی اپنے گھر میں شادی یا مہندی کی رسم رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں رکھ سکتا. تو یہ بات ہمارے نزدیک بالکل بے بنیاد ہے. اور صدر الافاضل بدر المماثل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو خلیفہ اعلی حضرت ہیں، جن کیا حاشیہ کنز الایمان کے ساتھ ہے جسے خزائن العرفان کہتے ہیں، آپ نے ایک کتاب ان واقعات پر بڑی مستند تصنیف فرمائی جس کا نام سوانح کربلا ہے. اس سوانح کربلا میں آپ نے اس کا ذکر کیا اور اس کا رد کیا کہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی مہندین میدان کربلا میں ہوئی، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ایک فرقہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے نے انہیں شہید کیا. وضاحت کریں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اگر آپ اس کا مطالعہ فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا ہے، جو فتنہ ہوا. اور مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد ابن ابی بکر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید نہیں کیا. اب آئیے اس واقعے کی طرف جاتے ہیں جسے مورخین نے اور ہمارے اکابر علماء نے نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت میں یہود و نصارہ نے آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دی. شروع کے 6 سال آپ کی حکومت کے بہت اچھے گزرے، بہت امن سے گزرے، لیکن اس کے بعد سازشوں نے بڑھنا جب شروع کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اتنا لوگوں کو اکٹھا کر لیا کہ مصر کے گورنر کی شکایت کی گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سرزنش کا ایک خط گورنر مصر کو لکھا لیکن وہ باز نہیں آیا. لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ دیکھو مصر کا گورنر اس قدر ظلم کر رہا ہے اور حضرت عثمان غنی اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر رہے. چنانچہ مصر سے 2000 افراد کا قافلہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفین تھے وہ مدینہ منور آئے. مدینہ منورہ آنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ گورنر مصر کو ہٹائیں، وہ ظالم ہے، ظلم کرتا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ میں کسے گورنر مقرر کروں. انہوں نے کہا کہ آپ محمد ابن ابی بکر کو مصر کا گورنر منتخب فرما لیں. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کے گورنر کو معزول کیا اور حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما کو مصر کا گورنر نامزد کیا اور رقعہ تقرری انہیں دے کر روانہ کر دیا. ادھر یہ 2000 افراد کا لشکر وہ رقعہ تقرری لے کر واپس جا رہا تھا، راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹنی پر سوار شخص بڑی تیزی سے جا رہا ہے. قافلے والوں نے اسے روکا اور روکنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم کون ہو. پہلے تو اس نے کہا کہ میں امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ہوں، اور اس کے بعد کسی اور کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ میں مروان کا غلام ہوں. جب اس کی باتوں میں یہ تضاد پایا گیا تو لوگوں کو شبہ ہوا اور کہا کہ بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو. اس نے کہا کہ میں گورنر مصر کے پاس جا رہا ہوں. اور اس کی جب تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے ایک رقعہ ملا، اور وہ رقعہ اس میں لکھا یہ گیا تھا کہ یہ رقعہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے گورنر مصر کی طرف ہے، اور گورنر مصر سے کہا گیا کہ تمہارے پاس جب محمد ابن ابی بکر اور دوسرے لوگ جب آئیں تو تم انہیں قتل کر دینا اور تم اپنی گورنری اپنے کام اسی طرح جاری و ساری رکھنا. جب یہ خط حضرت محمد ابن ابی بکر کے ہاتھ لگا وہ تمام لوگ یہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دھوکہ کیا، اور دوبارہ وہ مدینہ منورہ آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی انہوں نے اور ان کو یہ سارا ماجرا بیان کیا. حضرت علی نے فرمایا کہ تم رکو، میں امیر المومنین سے بات کرتا ہوں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے اور ان سے یہ پوچھا، یہ بتائیے کہ یہ غلام آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ غلام میرا ہے. ان سے پوچھا یہ بتائیے کیا یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی میری ہے. حضرت علی نے کہا کہ اس خط پہ جو مہر لگی ہے وہ آپ کی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مہر میری ہے. پھر حضرت علی نے پوچھا تو کیا یہ خط آپ نے لکھوایا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم نہ یہ خط میں نے لکھا نہ میں نے لکھوایا نہ اس خط کا مجھے کوئی علم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عثمان غنی سے سنا آپ کو یقین ہو گیا, اکابر صحابہ کو یقین ہو گیا کہ یہ مروان کی تحریر ہے اور یہ حضرت عثمان غنی نے نہیں کیا. چنانچہ آپ نے بلوائیوں کو سمجھایا لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب معاملے کی نزاکت کو دیکھا تو آپ نے اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے کہا کہ تم امیر المومنین کے گھر کے دروازے پر پہرا دو, جب تک کہ یہ باغی لوگ یہاں سے نہیں چلے جاتے تم حضرت امیر المومنین کی حفاظت پر مامور رہو گے. اور صحابہ کرام بھی آپ کی حفاظت پر مامور ہو گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یا امیر المومنین, آپ حکم فرمائیے, یہ 2000 ہیں اور ہم کئی ہزار ہیں, ہم ان کو بھگا دیتے ہیں, ان کو قتل کر دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں, میں مدینۃ الرسول میں خون ریزی نہیں چاہتا اور میں اپنی وجہ سے کسی کا خون بہانا نہیں چاہتا. صحابہ کرام نے کہا کہ پھر آپ ایسا کیجئے کہ آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں تاکہ وہ خانہ کعبہ کی حرمت کی وجہ سے آپ سے لڑائی نہ کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں وہاں بھی نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ مجھے امید نہیں ہے کہ یہ اس شہر مقدس کی حرمت کا خیال رکھیں گے اور وہاں بھی خون ریزی کریں گے. اور آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے بھی نہیں جانا چاہتا کہ یہ شہر مدینۃ الرسول مجھے بہت زیادہ محبوب ہے, میں حضور کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. لوگوں نے کہا کہ ہم ان سے جنگ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور نے شہادت کی بشارت دی ہے, شہادت کی بشارت دی ہے اور مجھے تو شہید ہی ہونا ہے, تو کیوں میں کسی اور کا خون بہا کے پھر شہید ہوں, مجھے یہاں کوئی خون ریزی نہیں کرنی. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اہلیہ بغیر کچھ کھائے پیئے وہاں قید رہے. اور اس کے بعد پہرا چونکہ امام حسنین کریمین کا سخت تھا تو حضرت محمد ابن ابی بکر اور ان کے ساتھ 2 لوگ وہ کسی انصاری کے گھر میں گئے جو ان کے گھر کے برابر میں تھا اور دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان غنی کے گھر میں آ گئے. اور آنے کے بعد حضرت محمد ابن ابی بکر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اے محمد بن ابی بکر, اگر تمہارے والد تمہیں اس طرح کرتے دیکھتے تو کیا کرتے؟ حضرت محمد ابن ابی بکر کانپ گئے اور فوراً آپ کی داڑھی چھوڑ کر کے دور ہو گئے. اور اسی اثنا میں جو 2 لوگ ساتھ آئے تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اطلاع ملی سب سے پہلے آپ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور اپنے دونوں شہزادوں کی سرزنش کی. ایک روایت میں ہے کہ امام حسن اور حسین کو مارا کہ تمہاری موجودگی میں امیر المومنین کو کیسے شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سے پوچھا کہ واقعہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں دوسرے لوگوں کو تو نہیں جانتی لیکن محمد ابن ابی بکر کو جانتی ہوں کہ وہ ان 2 لوگوں کے ساتھ تھے لیکن انہوں نے امیر المومنین کو شہید نہیں کیا. تو یہ بات تاریخ سے بھی ثابت ہے, معتبر روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت محمد ابن ابی بکر نے شہید نہیں کیا. اور جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں ان کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا؟ اور حضرت عثمان غنی خلیفۃ الرسول ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا. امام صاحب کے دور میں ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا مخالف تھا کہ وہ آپ کو یہودی کہا کرتا تھا. امام صاحب نے اس کی اصلاح کے لیے ایک دن اس کے گھر چلے گئے اور گھر جانے کے بعد اس سے کہا کہ میرے پاس تمہاری بیٹی کے لیے ایک رشتہ ہے اور جس شخص کا رشتہ ہے وہ بہت نیک آدمی ہے، بہت پرہیزگار ہے، رات رات بھر عبادت کرتا ہے، حافظ قرآن ہے، مالدار ہے اور اپنے مال سے بے انتہا صدقہ کرتا ہے، یہ خوبیاں ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ امام صاحب اتنا اچھا رشتہ، آپ فوراً میری بیٹی کا عقد اس آدمی سے کرا دیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ ساری خوبیاں تو ہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ شخص یہودی ہے۔ اب وہ آدمی امام صاحب کی شکل دیکھنے لگا، کہنے لگا امام صاحب آپ جیسا معتبر آدمی اور میری بیٹی کے لیے ایک یہودی کا رشتہ لے کر کے آ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا سوچ لو، بہت نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، بہت عبادت گزار ہے، بہت صدقہ کرنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ امام صاحب آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ میری بیٹی کے لیے ایک یہودی کا رشتہ لے کر کے آ گئے؟ تو پھر امام صاحب نے فرمایا کہ کیا یہودی سے تمہاری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو پھر امام صاحب نے فرمایا کہ پھر تم غور کرو کہ جس شخص کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دو بیٹیاں ہوں، کیا حضور کسی یہودی کو اپنی بیٹی اس کے حق میں دے سکتے ہیں؟ اب بات اس کے سمجھ میں آ گئی اور اس نے توبہ کر لی اور امام صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بالکل سچ کہا، میں غلطی پر تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو توہین میں کرتا تھا میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بلند مرتبے پر فائز ہیں، اور آپ کی وہ انفرادیت ہے کہ آج تک دنیا کے معرض وجود میں آنے سے لے کر قیامت تک کوئی آدمی اس معاملے میں حضرت عثمان غنی کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک شخص کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں رہی ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے ساتھ عقیقہ ہو سکتا ہے؟ تو قربانی کے ساتھ عقیقہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قربانی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے اور عقیقہ بھی تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، لہذا قربانی اور عقیقے کو ساتھ ملایا جا سکتا ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے کہ دو حصے عقیقے کے ہوں، پانچ حصے قربانی کے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بد مذہب اگر آپ کو سلام کرے تو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ تو جب بد مذہب آپ کو سلام کرے، اور سلام کے معنی آپ کو پتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور جب ہم کہتے ہیں کہ وعلیکم السلام تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں تم پر بھی سلامتی ہو، تو اگر کوئی بد مذہب آپ کو سلام کرے تو آپ کو اس کے جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ اس کو وعلیکم کہہ دو، اور ایک جواب یہ ہے کہ آپ اس کو کہہ دو ہداک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کفار مشرکین کو خط لکھتے تو خط کے شروع میں مسلمانوں کو تو سلام لکھتے، لیکن کفار و مشرکین کو لکھتے کہ ہدایت ہو، اللہ تعالی اس پر سلامتی ہو کہ جو ہدایت کی پیروی کرنے والا ہے، اس پر سلامتی ہو کہ جو ہدایت کی پیروی کرنے والا ہے۔ تو جب وہ ہدایت کی پیروی کرنے لگ جائیں گے تو ان پر سلامتی بھی ہو جائے گی۔ کسی صاحب نے پوچھا کہ بد مذہب سے دوستی کرنا کیسا ہے؟ بد مذہبوں سے دوستی کرنا بہت ہی برا، بہت ہی خطرناک ہے، ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں اس واقعے کو نقل کیا، اس روایت کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہونے والا تھا اور لوگ اسے تلقین کرتے تھے کہ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ، لیکن کلمہ اس کی زبان پر نہیں آتا تھا۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا کہ مجھے کلمہ یاد ہے لیکن میری زبان پر نہیں آ رہا، اور خود ہی اس نے یہ بات کہی، یہ کلمہ لگتا ہے اس لیے نہیں آ رہا کہ میں ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دیتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بد مذہب بے دین ایسے لوگوں کے پاس اگر ہم بیٹھیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا عزیزان محترم یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور آدمی اس نعمت سے محروم ہو سکتا ہے، اس کا خطرہ ہے، لہذا بد مذہبوں کی صحبت میں ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا بہن بھائی کو زکات دے سکتی ہے؟ بہن اگر بھائی زکات کا مستحق ہے تو اسے زکات دے سکتی ہے، بھائی اگر بہن مستحق ہے تو اسے دے سکتا ہے، لیکن ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اپنے والدین کو نہیں دے سکتے۔ ایک آدمی نہ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے نہ اس کی اولاد کو، نہ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے نہ اس کی اولاد کو، اور نہ اپنے والد کو، اور نہ اوپر جتنے بھی سلسلے ہیں دادا پردادا کسی کو نہیں دے سکتا، اسی طرح اپنی والدہ اور ان کے اوپر جتنے رشتہ دار ہیں اسی نسب میں نانی پڑ نانی کسی کو زکات نہیں دے گا. لیکن بھائی اگر زکات کا مستحق ہے تو بہن اس کو زکات دے سکتی ہے، بہن اگر زکات کی مستحق ہے تو بھائی اس کو زکات دے سکتا ہے. اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی بیٹا صاحب مال ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ کسی مستحق کی مدد کر سکے، اور اس کی اولاد میں اگر کوئی بہت زیادہ زکات کا مستحق ہے اور اس کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ نہیں، تو کسی اور کی زکات لے کر وہ اپنے اولاد میں کسی کو دے سکتا ہے، اپنی زکات نہیں دے سکتا. لیکن یہ ہے کہ بھائی بہن کو دے سکتا ہے اور بہن بھائی کو دے سکتی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ وصیت کرے کہ میرا سارا مال مسجد میں دے دیا جائے یا میرے فلاں بیٹے کو کچھ بھی نہ دیا جائے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وصیت کا معاملہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ وصیت کر جائے کہ میرا سارا مال کسی مسجد میں لگا دیا جائے یا میرا سارا مال کسی مدرسے کو دے دیا جائے، تو وصیت اس طرح کی وصیت جو ہے وہ ایک تہائی میں جاری ہوگی، یعنی کل مال کے تین حصے کیے جائیں، ایک حصہ اس وصیت کے مطابق مسجد کو دے دیا جائے گا اور باقی سارا مال ورثہ میں تقسیم ہوگا. اور اگر کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ میرے فلاں بیٹے کو کچھ نہ دیا جائے تو شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی آدمی اپنے کسی وارث کو اس وراثت سے ترکے سے محروم نہیں کر سکتا. جو آپ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے فلاں بیٹے کو آپ کر دیا، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور کرامت ہے کہ آپ ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں تشریف لے گئے، اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ کرامات یہ حق ہیں، اور اگر کوئی شخص اس کرامت کو کہے کہ اس کرامت کو میں نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لیکن اگر مطلق کوئی آدمی کرامت کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے ضرور خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ کرامت کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہے. تو اگر کسی نے کرامت کا مطلق انکار کر دیا کہ کرامت ہے ہی نہیں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس بنا پر کہ قرآن مجید فرقان حمید سے یہ ثابت ہے اور اس آیت قرآنیہ کے انکار کی بنا پہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورہ نمل میں اجمالاً موجود ہے، مفسرین نے بڑی تفسیر کے ساتھ اسے بیان کیا. کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر بھی تھی، چرند پرند جنات سب آپ کی رعایا میں شامل تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنا دربار لگاتے تھے تو آپ کی تمام رعایا اس دربار میں موجود ہو جاتی تھی. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا دربار لگایا تو آپ نے فرمایا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، اور ہدہد نے آنے کے بعد اگر اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان نہیں کی تو میں اس کو سزا دوں گا. مفسرین فرماتے ہیں، قرائن کے بتاتے ہیں کہ ہدہد کچھ دیر کے بعد آ گیا اپنی پوری جماعت کے ساتھ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کہاں غائب تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں ملک سبا پر پرواز کر رہا تھا، یمن کا شہر جو آج کل یمن کا شہر ہے اس وقت ملک سبا، تو میں ملک سبا پر پرواز کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ملکہ ہے اور اس کا بہت بڑا عظیم تخت ہے، عظیم عرش ہے، اور وہ ملکہ اس پہ براجمان تھی، اس کا لاؤ لشکر ہے. میں اس کو دیکھنے میں رک گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ ہمارا یہ خط لے جاؤ اور اسے دین اسلام کی دعوت دو. چنانچہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر کے گیا، اور اس خط میں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تھی، اور ملکہ سبا ملکہ بلقیس نے جب اس خط کو دیکھا وہ سمجھ گئی کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، اور یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں. اور ملکہ بلقیس نے ارادہ کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چل کر دین اسلام قبول کرے گی. مفسرین فرماتے ہیں کہ ملکہ بلقیس نے جب یہ ارادہ کیا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤں گی اور اپنے لشکر کو تیار کیا، جب روانہ ہوئی ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کون شخص ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو حاضر کر دے؟ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ قال عفریت من الجن، ایک سرکش جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی، قبل اس کے کہ آپ کا اجلاس برخاست ہو میں اس تخت کو لے کر کے آ جاؤں گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ملکہ بلقیس جو ملک سبا میں تھی، جو یمن کا ایک شہر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں تھے، اور فرماتے ہیں کہ 2 مہینے کی مسافت ہے، اگر کوئی ملک سبا سے چلے اور بیت المقدس پہنچے تو 2 مہینے کا سفر طے کر کے وہ بیت المقدس پہنچ سکے گا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے کسی خادم سے، اپنی رعایت سے، کہ تم میں کون ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو حاضر کر دے؟ تو اگرچہ 2 مہینے کی مسافت ہے لیکن ایک سرکش جن کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں اس وقت سے پہلے لے آؤں گا جب تک کہ آپ کا اجلاس برخاست ہو۔ تو قرائن یہ بتاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ جلدی تھی، اور اس جن نے کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں ضرور اس بات پہ قدرت رکھتا ہوں، قوی ہوں اور امین ہوں کہ میں اسے لے آؤں گا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو پھر ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس قرآن کا کچھ علم تھا، کتاب کا کچھ علم تھا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی، قبل اس کے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں میں اس عظیم تخت کو اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد قرآن ہی کہتا ہے کہ فلما رآہ مستقرا، اور جب دیکھا تو وہ وہاں موجود تھا، قال ھذا من فضل ربی، تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کہاں 2 مہینے کی مسافت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری پلک جھپکنے سے پہلے اسے لے آیا۔ ذرا اس کی تفصیل میں جائیں، ذرا ڈیپ میں جائیں، گہرائی میں جائیں، اور جب غور کریں تو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ وہ 2 مہینے کی مسافت، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ درباری اس نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، تو پلک جھپکنے میں تو اتنی دیر بھی نہیں لگتی کہ ہم بیٹھے ہوں اور کھڑے ہو جائیں، اس سے پہلے پلک جھپک لی جاتی ہے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری نے وہ تخت وہاں سے اٹھا کے فی الواقع یہاں رکھا، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے غائب بھی نہیں ہوئے تھے، وہ سفر بھی کر رہے تھے، ملک سبا میں بھی موجود تھے، تخت بھی اٹھا رہے تھے، دوبارہ تخت لے کر آ رہے تھے، راستے میں بھی موجود تھے، اور دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تخت رکھنے کے بعد وہاں بھی موجود تھے۔ تو قرآن سے یہ ثابت ہے کہ ایک آدمی بیک وقت کئی جگہ موجود رہا، اس لیے کہ پلک جھپکنے میں تو اتنی دیر ہی نہیں لگتی۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت کہ آپ بیک وقت کئی جگہوں پر موجود تھے، اس میں کوئی ایسی استحالہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ جو ناممکن ہو۔ اور کرامت تو کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو عقل میں نہ آئے، جو بات عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت اور معجزہ کہتے ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت حق ہے، اور مطلق کوئی آدمی کرامت کا انکار کرے تو بوجہ آیت قرآنیہ کے انکار کے وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ لکھا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی اس قدر فضیلت ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ان میں آپس میں قرآن اندازی ہو، قرآن نکالا جائے کہ جس کے نام قرآن نکلے گا وہ پہلی صف میں رہے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق وہ ہے جو امام کے بالکل پیچھے ہے، پھر اس کے دائیں جانب والے، پھر اس کے بائیں جانب والے، اس کے بعد دوسری صف والا جو امام کے پیچھے ہے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، اس کے بعد اس کے دائیں جانب والے، اور اس کے بعد اس کے بائیں جانب والے، اسی طرح آخری صفوں تک یہ ثواب اسی تناسب سے ہوتا رہے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ ان کے ہونٹ تک نہیں ہلتے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ نماز پڑھنے میں جہاں جو کچھ پڑھنا کہا گیا ہے اس پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، اگر آپ اتنی آواز سے نہیں پڑھتے تو وہ پڑھنا نہیں ہے، اور پڑھا نہیں جائے گا تو ظاہر ہے کہ عبادت بھی مقبول اور وہ کامل نہیں ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایسے مسائل ہیں بعض کہ اگر ہم ان کو نہیں جانیں گے تو ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں گی، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ ایک فرقے کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کی 17,000 آیتیں تھیں اور اس کے کئی پارے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بکری وہ پارے کھا گئی اور موجودہ قرآن جو ہے یہ نامکمل ہے۔ عزیزان محترم، اس طرح کی بےہودہ باتیں، یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے وہ لوگ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذمہ لیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن نامکمل ہو؟ ایک مناظرہ ایک سنی، ایک اہل سنت اور ایک شیعہ میں ہوا، اور وہ مناظرہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ وہ ایک 5-10 منٹ میں مناظرہ ختم ہو گیا۔ وہ مناظرہ یہ تھا کہ شیعہ اور سنی کے درمیان یہ بات چھڑی کہ یہ قرآن نامکمل ہے۔ پہلے شیعہ کی باری، اس نے اپنے دلائل دیے کہ یہ قرآن نامکمل ہے، اور اس کے بعد جب سنی عالم دین کی باری آئی تو انہوں نے جب اپنی دلائل دینا شروع کیے تو اپنا خطبے کا آغاز اس طرح کیا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ جب آپ نے اتنا ہی پڑھا تھا کہ وہ شیعہ کھڑا ہو گیا کہ تم نے غلط پڑھا۔ آپ نے کہا کہ میں نے کیا غلط پڑھا؟ اس نے کہا پھر پڑھو۔ آپ نے پھر پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ اس نے کہا کہ رب العالمین ہے، آپ نے رب العالمین پڑھا۔ تو سنی عالم دین نے کہا کہ میں نے کیا غلط پڑھ لیا؟ اس نے کہا آپ نے غلط پڑھا۔ اور پورا مجمع کھڑا ہو گیا، سنی لوگ بھی کھڑے ہو گئے کہ یہ ہمارے عالم دین کو کیا ہوا، یہ الحمدللہ رب العالمین کی جگہ زیر کی بجائے زبر پڑھ رہا ہے۔ پھر ان سے کہا گیا، انہوں نے پھر کہا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اب سارا مجمع کھڑا ہو گیا، شور ہو گیا کہ مناظرہ نہیں ہو سکتا، تمہارے مناظر کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ آپ نے پھر پوچھا اس شیعہ عالم سے کہ میں نے کیا غلط پڑھا؟ نے کہا کہ یہاں زیر ہے اور آپ نے زبر پڑھا۔ سنی عالم نے کہا قرآن مجید فرقان حمید کے ایک زیر کی جگہ میں نے زبر پڑھ دیا، اتنا ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اتنے لوگ شور کرنے لگ گئے، سب کھڑے ہو گئے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر 17,000 آیتیں 10 پارے اگر اس کے غائب ہو جائیں تو کہیں کیا شور نہیں ہوگا؟ اب بات سب کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ کیسی بات وہ کہہ رہے ہیں، ارے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک زیر کو زبر پڑھ لیا جائے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو کیا اتنے پارے اگر ضائع ہو جائیں تو کوئی شور نہیں ہوگا؟ بات سب کے سمجھ میں آ گئی، وہ شیعہ عالم لاجواب ہو گیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا اس کی حفاظت کا، الحمدللہ یہ مکمل ہے اور اس میں کوئی خامی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ آدمی کسی محفل میں بیٹھتا ہے، کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، اس مجلس کا ایک کفارہ ہے کہ جب وہ اس مجلس سے اٹھے تو وہ یہ پڑھ لے تو وہ اس مجلس کا کفارہ ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجلس خیر کی ہو، اگر وہ مجلس خیر کی ہو تو اس مجلس سے خیر کے بعد اگر یہ پڑھ لیا جائے تو یہ الفاظ قیامت تک اس آدمی پر سایہ فگن رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر وہ مجلس خیر کی نہ ہو، لہو و لعب کی ہو، تو پھر یہ الفاظ اس مسجد کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو جہاں بھی کوئی مجلس ہو، اس مجلس کے، اس محفل کے آخر میں اگر ہم یہ پڑھ لیں تو حدیث شریف میں بشارت ہے کہ قیامت تک یہ الفاظ اس آدمی پر سایہ فگن رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی تو اپنے کرم سے اسے معاف فرمائے، اور اس کا اجر و ثواب ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اذان فجر ہوگی، اذان عصر ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد 4:30 بجے نماز فجر۔